پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری صاحب. افغانستان پر روس کے قبضے کے خاتمے اور روس کے ٹوٹنے اور طویل خانہ جنگی کے بعد وہاں طالبان کی حکومت قائم ہوئی, جس کے بعد ستمبر 2001 میں امریکہ پر دہشت گرد حملوں کے بعد اس وقت کی بش حکومت نے اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا. اس کا موقف تھا کہ طالبان حکومت نے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو پناہ دے رکھی ہے, جس نے امریکہ پر دہشت گردی کے حملے کی منصوبہ بندی کی تھی. ہرچند کہ القاعدہ کو جلد ہی افغانستان سے نکال دیا گیا اور 2001 کے آخر تک افغانستان میں طالبان کی حکومت بھی ختم کر دی گئی, لیکن وہاں کی جنگ طول کھینچ دی گئی اور آج کوئی 16 سال بعد بھی افغانستان میں جنگ و جدال اور خون ریزی کا سلسلہ جاری ہے. اور 2018 کے پہلے مہینے کے گزشتہ 10 دنوں کے دوران تیسرا مہلک ترین حملہ پیر کی صبح کابل میں واقع فوجی اکیڈمی پر ہوا ہے. وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ حملہ آور 5 تھے. حاجی ناصر جو کابل حملے کے عینی شاہد ہیں بتاتے ہیں,
از ساعت 4:15 شدید بود الا تا ساعت 5 بجے خوب شدید بود. البتہ پشت سر ہمیں کوچہ صدای لنجار و امبولانس آمد. از 5 بجے دیگه باز
پہلے گھنٹے میں لڑائی شدید تھی, سیکورٹی فورسز اور ایمبولنسز وہاں موجود تھیں. تاہم دوسرے گھنٹے میں ہم نے ہر 10 سے 15 منٹ پر دھماکوں کی آوازیں سنی. اور ہم گفتگو کریں گے اسی حوالے سے, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب اور ممتاز تجزیہ کار اور جرنلسٹ افغان اوریجن کے جناب حسین یسا صاحب, فرانس سے ہمارے ساتھ ہیں, معاف کیجیے گا جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. لیکن میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ممتاز امریکی اسکالر ڈاکٹر ماروین وائن بام سے پوچھا تھا کہ اس وقت جو افغانستان میں صورتحال بن رہی ہے وہ ان کے خیال میں کیا ہے. تو ان کا کہنا تھا,
فرسٹ آف آل دس از دا ونٹر سیزن اینڈ دیٹ کمبائنڈ ود دی انٹینسیفائیڈ ایئر کیمپین of the United States has slowed if not.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے کئی انداز میں سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. اول تو یہ کہ یہ موسم سرما ہے. اگر ہم امریکہ کی جانب سے فضائی حملوں کی مہم میں شدت کے ساتھ ملا کر اسے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس نے اگر روکا نہیں ہے تو اس مہم کی شدت کو کم کر دیا ہے جو طالبان اس حوالے سے ملک کے اندرونی حصوں میں اختیار کر سکتے تھے, جس کے سبب انہوں نے شہروں کے اندر گوریلا انداز کی جنگ شروع کر دی ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قسم کے حملے ہم کابل میں دیکھ رہے ہیں. کابل میں 3 اور جلال آباد میں 1 حملہ ہوا. اس کے علاوہ طالبان اور اسلامک اسٹیٹ کے درمیان ایک مسابقت بھی ہو رہی ہے, یہ دکھانے کے لیے کہ اس انسرجنسی میں کسے بالادستی حاصل ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغان حکومت پر اعتماد کم کرنے کی شعوری کوششیں بھی جاری ہیں, یہ بتانے کے لیے حکومت آج تک اپنے شہریوں کو تحفظ دینے کے قابل نہیں ہے اور باغی جب اور جہاں چاہے حملے کر سکتے ہیں. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, آپ نے صورتحال دیکھی اور بریگیڈیئر صاحب آپ جانتے ہیں کہ جو صورتحال وہاں بن رہی ہے, ڈاکٹر ماروین وائن بام نے جو کہا ہے آپ کس حد تک اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
جی, جہاں تک امریکہ کے ڈرون اور اس کے علاوہ جو ہوائی حملے ہیں اس میں شدت تو ضرور آئی ہے, لیکن یہ اس قسم کی جنگ ہے کہ جس میں ایئر پاور فٹیگ کہلاتا ہے, اس سے خاطر خواہ نتائج جب تک آپ زمین پر آپ کے بوٹس موجود نہ ہو اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلتے. اس لیے کہ ایئر پاور جو ہے وہ ایک منظم آرمی کے خلاف ایک جو روایتی جنگ ہوتا ہے اس میں تو بڑا کارگر ہوتا ہے کہ جہاں پر فوجیں باقاعدہ منظم ہو, لیکن انسرجنسی کے جنگ میں ہوائی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ اتنا نہ بھرپور ہو سکتا ہے اور نہ اتنا تیر بہادر ہوتا ہے. البتہ ٹارگیٹڈ ایکشن جو ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑی ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے ذریعے آپ لیڈرشپ کو یا ان کے کمیونیکیشن سینٹر کو یا ان کے ایسے جتوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. لیکن افغانستان میں جس طرح کہتے ہیں کہ 40 سے 45% ایریا پر طالبان کا قبضہ ہے اور وہ مختلف شکلوں میں مختلف جگہوں پر اور یہاں تک کہ کابل میں, اس کے علاوہ قندوز اور مزار شریف اور حرز بلخ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. تو اتنے بڑے ایریا کو وہ کور کرنا اور اس موقع پر پہنچنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. البتہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ طالبان جب منظم تھے اور ان کی حکومت تھی, وہ تو تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر تقریباً وہ فارغ ہو چکے تھے, اس لیے کہ امریکہ کے پاس ایئر پاور تھا. لیکن جب یہ جنگ گریلا اختیار کر گئی تو اس میں یہ جنگ روایتی طریقے سے نہیں لڑا جا سکتا, اور اس کو ہم ایئر فٹیگ کہتے ہیں, کیونکہ شروع میں جتنے سارٹیاں ہوئی اور اس کے بعد ہوئی تو میرے خیال میں عراق جنگ اور افغانستان کے جنگ دنیا کے ایئر طاقت کی سب سے بڑی جنگیں کہلاتی ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زمینی طور پر دیکھا جائے تو لگتا یوں ہے کہ جو افغانستان آرمی کی انٹیلیجنس انڈیا سے اور اس کے علاوہ ان کی سیکیورٹی فورسز ہیں, وہ کافی دباؤ میں ہے, اور وہ اپنے شہر کو جو کہ سنٹر آف گریویٹی ہے کابل, اس پر 10 دنوں میں یہ پیدر پہ حملے ہونا اور پھر اس میں بڑی کیجولٹیز ہونا اور سیکیورٹی کا فلیئر جو ان کے جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ سیکیورٹی فلیئر ہے. ان کا جو باقی لوگ ہے ناردن الائنس کے یا اس کے علاوہ جو گورنر نور محمد عطا محمد ہے, اس نے بھی کہا کہ میں تو اشرف غنی کی جگہ ہوتا تو ان لوگوں کو ایگزیکیوٹ کر لیتا. تو لگتا یوں ہے کہ ایک اندرونی خلفشار ہے, ایک مضبوطی نہیں ہے, ایک قسم کا سوچ نہیں ہے. دوسرا سیکیورٹی فورسز کچھ میرے خیال میں کہ کمپلیکس ہو چکے, کچھ کنفیوز ہو چکے ہیں, اور تیسری طرف پر عوام کا دباؤ بھی زیادہ ہے, اس لیے کہ لوگ مر رہے ہیں اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں کہ یہ ستمبر لاسٹ ایئر سے جب ٹرمپ صاحب نے اپنی پالیسی دی تھی, اس کے بعد اب تک تقریباً 5,500 سے زیادہ سویلین مارے جا چکے ہیں.
اچھا.
جس میں تقریباً جس میں تقریباً 2,000 کے لگ بھگ بچے بھی شامل ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 5 مہینوں میں جو جنگ کا پانسا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایئر کے ذریعے پلٹ چکا ہے, یا ایک اسٹیل میٹ جو وہ کہہ رہے تھے اپنے پالیسی کے کہ اس کو ہم ریورس کریں گے. تو میرے خیال میں زمینی سطح پر مجھے یا زمینی حقائق جو ہے یا جو حملوں کی جو شدت ہے اور سنٹر آف گریویٹی کو جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور پینیٹریٹ کر دیا ہے, اس سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو اپنی پالیسی افغان آرمی کو بھی اور امریکہ کو بھی اپنی پالیسی اور اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کرنا ہوگا.
صحیح.
اور اس لیے جی
ڈاکٹر حسین یاسا, میرا دوسرا سوال جو تھا ڈاکٹر ماروین وائن بام سے وہ یہ تھا کہ ان حالات میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل, تو ان کا جواب تھا
I believe we're going to see for the time being a continuation of the kind of tactics and the overall strategy that the Taliban is using. They are demonstrating.
وہ کہہ رہے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال ہم اسی قسم کے ہتھ کنڈے دیکھتے رہیں گے جو طالبان اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ جس قدر بھی واضح انداز میں بتا سکتے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت وہ کسی قسم کے سیاسی مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چند کے بغاوت سست ہو گئی ہے, لیکن وقت بہرحال ان کے ساتھ ہے, اور حکومت خود اپنے اندرونی مسائل کے سبب ان کی جانب توجہ نہیں دے جا پا رہی ہے, جس کے نتیجے میں حالات ان کے موافق ہو جائیں گے. آپ کا کیا کمنٹ ہے ڈاکٹر یاسر اس کے بارے میں؟
جعفری صاحب, میرے خیال میں جو آپ نے جو بڑا سوال شروع میں جو مطرح کیا وہ یہ تھا کہ آخر یہ اتنے سالوں کے بعد بھی, وہ اتنے بڑی انٹرنیشنل انوالومنٹ کے بعد بھی آخر یہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یہ مسئلہ. روز بروز ساری سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے, کنٹرول سے باہر. سو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اب یہ جو پروفیسر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی پیرائے میں اگر آپ اس کو تحلیل و تجزیہ کریں تو اس میں میرے خیال سے دو بڑی وجوہات اس کی ہیں جس پہ کبھی بھی وہ خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی. ایک پہلے جو ہے وہ کچھ وجوہات جو افغانستان کے اندر ہیں, یعنی اندرونی وجوہات, اور کچھ بیرونی وجوہات. اندرونی وجوہات جعفری صاحب وہ یہ ہے کہ افغانستان ایک کثیر القومی، کثیر اللسانی، کثیر مذہبی کہہ لیجیے، اس میں جو ایک بڑا ایک ڈائیورس ٹائپ کا ایک کنٹری ہے جس میں کئی قسم کے لوگ کئی قسم کے اپروچ کے ساتھ، کئی قسم کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ رہتے ہیں. تو اس میں جو ہے آپ اس کو کوئی ایسا سسٹم جو ان سارے ڈائیورسٹی کو اپنے اندر ایکوموڈیٹ نہیں کر سکے، اگر آپ اس طرح کا کوئی ایک نظام آگے نہیں لائیں گے کبھی بھی افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی بیرونی وجوہات تلاش کریں. بیرونی وجوہات مشکل یہ ہے کہ اگر کسی بھی خطے میں اگر ایک ہفتہ، دو ہفتہ، ایک سال، دو سال، تین سال، دس سال تک اگر امن و امان اور جو حکومتی اداروں کی ریٹ اور جو لازم ہوتا ہے اس قسم کا جو ڈسپلن ہے کنٹری میں اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ جنگ پیچیدہ ہوتا جاتا ہے. اس میں پیچیدہ در پیچیدہ در پیچیدہ کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. افغانستان کے کچھ ہمسایہ ممالک ہیں، کچھ ممالک ریجن میں ہیں، کچھ ممالک ریجن سے تھوڑا سا دور ہیں، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، تحفظات ہیں، وہ کچھ سیاسی نوعیت کے ہیں، کچھ اقتصادی نوعیت کے ہیں، کچھ سلامتی امور سے متعلق ہیں. تو آپ جو ہے ان دونوں مسئلوں کو آپ اگر ایک ساتھ سولو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اندرونی اور بیرونی، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو جو وہ دھاگے کا جو سرا ہے وہ ملنا مشکل ہو جائے گا کہ اصل مشکل کیا ہے. پیچیدہ در پیچیدہ ہو جائے گا، اتنا پیچیدہ کہ اس کے بعد یہ بھی حل کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ہم کہاں سے شروع کریں. تو بہتر یہ ہے کہ سب کچھ یہ جو سب کچھ جو ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، بلینز، ٹینز آف بلینز جو ڈالر آئے ہیں اور دروازے سے ہیں، کھڑکی سے باہر چلے گئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اور میرے محترم دوست، بڑے بڑے محترم اور بڑے جانے مانے تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر صاحب، ان کا کہنا بجا ہے، لیکن 1.5 لاکھ کے قریب امریکی فوجی وہیں پہ تھے. 1.5 لاکھ، اس سے بھی زیادہ بڑی پاور تھی ان کے پاس، زمینی اور ہوائی، کچھ نہیں ہوا. اس لیے کہ آپ جو ہے جس قسم کا بیسک اپروچ جو ہونا چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اندرونی ایز ویل ایز بیرونی، وہ اپروچ تو ہے ہی نہیں. جب تک وہ اپروچ نہیں ہوگا کبھی بھی افغانستان میں امن و امان کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. یہ جو ہیومن ٹریجڈیز ہیں اس کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی.
اور مذاکرات کی بھی کوئی صورت نہیں نکلتی نظر آ رہی.
مذاکرات کی تو بات یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے جس طرف سے ہونا چاہیے، مذاکرات تو اس وقت موافق اور کامیابی سے امکنار ہوں گے جب دونوں طرف آمادہ ہوں مذاکرات کے لیے.
اچھا ٹھیک ہے،
مقابل طالبان جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہی نہیں. اس سرے سے
صحیح آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. دونوں صاحبان ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت، رستم شاہ محمد صاحب نے. شاہ صاحب، یہ جو صورتحال اس وقت افغانستان میں ہے، میں 2 منٹ آپ کا ان پٹ لوں گا، اور یہ ایک ایسے وقت میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے جبکہ کابل حکومت جنگ کے خاتمے اور کابل میں امن و امان کے قیام کے لیے ایک اہم کانفرنس آئندہ ماہ منتخب کرنے جا رہی ہے. تو کیا یہ کوئی اس سے تعلق رکھتی ہے، اس کانفرنس کو سبوٹاش کرنے سے متعلق ہیں یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں؟
نہیں، اس کا کانفرنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کانفرنس افغانستان میں امن ڈیلیور کر سکتی ہے جب تک کہ بنیادی جو فریم ورک ہے اس کا تعین نہ کیا جائے. اور بنیادی فریم ورک یہ ہے کہ امریکہ اپنے عزائم واضح نہیں کرتا کہ امریکہ افغانستان میں چاہتا کیا ہے، کن حالات میں اپنی فوجوں کو واپس بلائے گا. کیونکہ ایک بات یقینی ہے کہ جب تک امریکی فوج نیٹو فوج افغانستان کی سرزمین پر رہیں گی، افغانستان میں ریزسٹنس اور انسرجنسی جاری رہے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ امن کے رستے میں بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریکنسیلیشن ہوتی ہے تو ان کے پرکس، ان کی پریویلیجز، ان کا کنٹرول، ان کے وسائل، یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو ان کو اپنا جو ہے وہ ایجنڈا وہ زیادہ بھاری لگتا ہے بنسبت اس کے کہ افغانستان میں امن لایا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ طالبان نے اپنی تحریک کو ایک سیاسی پارٹی میں، سیاسی تنظیم میں کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جس کا کوئی منشور ہو اور جس کا کوئی ہائرارکی ہو. تو یہ تین باتیں اہم ہیں. جب تک ان پہ بات آگے نہیں بڑھے گی، آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ویژن نہیں ہے کہ آگے کیسے چلا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر بھی اس کانفلکٹ کی ڈائنامکس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کانفلکٹ کیوں ہے، کس لیے ہے اور اس کی کیا وجہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بڑی فنڈامنٹل ایشوز انوالو ہیں، جب تک ان کو ریزالو نہ کیا جائے گا تو یہ کانفرنس سے بات آگے نہیں بڑھے گی.
تو ریزالو کس طرح سے ہوں گے یہ ایشوز؟
یہ ریزالو اس وقت ہوں گے جب امریکہ اپنے کارڈ لے ڈاؤن کرے گا ٹیبل پہ کہ ان حالات میں ہم وہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں. اگر ایک کنسنسس اسٹیبلش ہو جائے مختلف افغان دڑوں میں انکلوڈنگ طالبان، اور طالبان کو کیسے مین سٹریم کیا جائے، اگر اس پہ ایک اگریمنٹ ہو جائے اور اس اگریمنٹ کی کوئی گارنٹورز بھی ہوں، تو اس صورت میں ہم اپنی تمام فوج ایک معینہ وقت کے اندر اندر افغانستان سے نکالنے کے لیے تیار ہوں گے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ افغان حکومت جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی ہے، کانسٹیٹیوشن بھی ہے، طالبان آ کر شامل ہو جائیں. اگر ایسے ہوتا تو 15 سال پہلے ہو چکا ہوتا. تو یہ بچگانہ باتیں ہیں، اس لیے جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. جب تک آپ ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی.
بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب آپ کا. ہم ایک بریک لیں گے. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب اور ڈاکٹر حسین جا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، گفتگو کو بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
ویلکم بیک. ڈاکٹر ماروین وائنبام سے میں نے ایک سوال اور یہ کیا تھا کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات ان کے موافق ہو جائیں گے تو ان کے خیال میں بھی کیا یہ حالات طالبان کی موافقت میں ہو سکتے ہیں، ان کے راستے پہ چل سکتے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا،
I think that until the government is able to deal with its own internal contradictions.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں اگر حکومت اپنے اندرونی تضادات سے نمٹنے میں کامیاب نہیں ہوتی ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اندرونی تضادات سے نمٹ لے، اگر ہم حالات کا جائزہ لیں اور انتخاب پر نظر ڈالیں تو نظر آئے گا کہ عدم اتحاد حکومت میں شدت اختیار کر گیا ہے. اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو کسی بڑی تبدیلی کے امکانات وہ نہیں دیکھتے، اور امریکہ فی الحال یہ دیکھے گا کہ جو صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری فوجی وہاں ضروری ہیں ان کو وہاں پر بھیجے، لیکن اس سے امریکہ کو بھی وہ فائدہ نہیں ہوگا جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کوئی فوجی فتح نہیں بلکہ طالبان پر فوجی طور سے اتنا دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آ جائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس وقت ایسی کوئی علامت نہیں دیکھتا کہ ہم اس نتیجے کے کہیں قریب بھی ہوں. بریگیڈیئر سعد نذیر، یہ جو بات وائنبام صاحب نے کہی ہے اور رستم شاہ محمد صاحب نے بھی بات کہی ہے کہ حکومت کے جو اندرونی تضادات ہیں وہ اس سلسلے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
جی بالکل، یہ ایک حقیقت ہے جن کی طرف دونوں مبصرین نے بڑا صحیح اشارہ کیا ہے، اور یہ صرف طالبان کے حکومت کے جانے کے بعد نہیں، اس سے پہلے بھی تھے کہ جب مکہ میں کانفرنس ہوا تھا اور سب نے طے کیا تھا کہ کون صدر ہوگا، کون وزیر اعظم ہوگا، کتنے ٹائم کے لیے ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کے آپس میں وہ شروع ہو گئی. تو رشیا اور روس تو چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد آپس میں ان کے جھگڑے شروع ہو گئے، اور جو ایک دفعہ قابض ہو گئے تو وہ پھر قابض رہا. تو وہاں پر جو ڈائنامکس ہیں انٹرنل واقعی وہ بہت ڈسٹربنگ ہے، اور ڈسٹربنگ اس لیے ہے کہ افغانستان میں کبھی بھی سینٹرل حکومت مضبوط نہیں رہی ہے. وہاں پر ہر پہاڑ کے پیچھے ایک حکومت ہے، اور وہ ہر پہاڑ کے پیچھے ایک قبیلہ ہے، ایک اتنے گروپ ہے، ایک وار لارڈ ہے یا ایک انفلوئنشل جتھا ہے. تو ظاہر ہے ایسے حالات میں پھر جب وہ حکومت بھی بنتی ہے، لویا جرگا بھی بنتا ہے، یا اس کے علاوہ پیس کونسل بنتا ہے، یا ان کے اپنے جو وہ حکومت چلانے کا طریقہ کار ہے جس میں چیف ایگزیکٹو ہے جو کہ آئین میں نہیں ہے، لیکن اس کے یہ ساری چیزوں کو جب دیکھا جائے تو ہم نے بلیم گیم آپس میں انٹرنل طور پر بھی دیکھا ہوا ہے. اب جو موجودہ حملے ہوئے ہیں یہ ریسنٹلی، اس میں بھی حکومت کو بہت مطلب ہے کہ نہ صرف عبداللہ عبداللہ کی طرف سے بلکہ ان کے پارلیمنٹ کی طرف سے بھی، اور اس کے علاوہ باقی بہت سارے لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور اب لوگوں میں بھی یہ احساس پڑتا جا رہا ہے کہ حکومت اگر ہمیں تحفظ نہیں دے سکتا، اور دوسری طور پر جو پیسے آتے ہیں وہ کچھ کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں، صحیح جگہ پر لگتے بھی نہیں، اور افغانستان جو ہے اقتصادی طور پر بھی، سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی اور سوشلی بھی مزید پیچھے چلا جا رہا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کا حل یہ ہے، اور میں بار بار یہ اپنے افغان بھائیوں کو بھی سمجھاتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں مختلف اس میں، کہ دیکھو طالبان جو ہے وہ بیسیکلی افغان ہیں، اور ان کی ایک حکومت رہی ہے، اور انہوں نے خود کو ایک پولیٹیکل دڑے کے طور پر یا فورس کے طور پر خود کو اسٹیبلش کیا ہے. ان کے ساتھ دو دفعہ آپ نے مذاکرات بھی کیے ہیں. تو آیا کچھ لوگ اینڈ کچھ دو کے لیے افغان حکومت کیوں تیار نہیں ہوتا؟ اور وہ اس لیے تیار نہیں ہوتا جس طرح رستم محمد صاحب نے بھی بتایا کہ ہر ایک کے چاہتا ہے کہ میرے پاس کیک کا بڑا حصہ ہو، اور میرا جو جتہ ہے وہ برسر اقتدار رہے، امداد جو ہے وہ باہر کی مجھے ملتی رہے. جبکہ حالت یہ ہے کہ اشرف غنی کہتا ہے کہ 6 مہینے میں ہم کولیپس ہو جائیں گے اگر بیرونی امداد اور بیرونی یہ جو باقی فوجیں ہیں وہ نہیں رہی. تو یہ تو بڑی خطرناک صورت حال ہے کہ 17 سال بعد بھی اگر ایک حکومت جس کی کہتے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو چکی ہے، ان کے فوجیوں کو ٹرین کر دیا گیا ہے، ان پر بلینز آف ڈالر لگ چکے ہیں، اور ان کی ہم نے ایک آئین بنا دیا ہے، ایک جمہوریت آ چکی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ زمینی طور پر پھر دیکھا جائے تو پھر ہر چیز کا شیرازہ جو ہے وہ کمزور بکھرا ہوا تو میں نہیں کہتا، لیکن بہت کمزور بنیادوں پر وہ استوار
کر رہتا ہے. اچھا جی ڈاکٹر حسین جیسا یہ بتائیے کہ بعض مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے طالبان کے اور داعش کے درمیان تشدد کا اور حکومت کو ڈسکریڈٹ کرنے کا، اس کا اس میں کتنا بڑا دخل ہے؟
میرے خیال سے کریڈٹ اس ادارے اور نظام کا کم کیا جا سکتا ہے جس میں تھوڑا بہت کریڈٹ ہو. ہماری جو حکومت ہے متاسفانہ وہ اپنا جو وہ مقام جو اندرونی اور بیرونی مبصرین اور لوگوں کی نظر میں جو ہونا چاہیے وہ تو کھو چکا ہے، اور کچھ غیر ذمہ دارانہ طور پر جو کچھ بیانات آ رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر بیرونی امداد نہ ہو تو ہم 6 مہینے میں سقوط کر جائیں گے، تو وٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا جب تک افغانستان ہے دنیا جو ہے افغانستان کو اسی طرح امداد دیتی رہے، فوجی طور پر، اقتصادی طور پر؟ یہ کچھ عجیب سی بچگانہ قسم کی باتیں ہیں. اور دوسرے جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے بھی جو سبسٹینشل اپروچ، سارے ٹرمپ صاحب سے پہلے جو اوباما صاحب سے کوئی سبسٹینشل اپروچ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ پرانے جو آپ کے جو طریقے ہیں، جو طرق ہیں، اس کے ذریعے اگر آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو پچھلی ادوار میں آپ کے ہاتھ آئی ہیں. میرے خیال سے آپ جو ہیں، ایک بڑا بحث ہمیشہ سے افغانستان اور افغانستان کے اطراف میں رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آپ جو ہے افغانستان کے اندر بسنے والے لوگوں کے مفادات کو ایڈریس کریں، دوسرا یہ کہ آپ جو ہے افغانستان کے آس پاس اطراف میں جتنے بھی ممالک ہیں کچھ ایسا کام کریں کہ ان کے لیجیٹیمیٹ مفادات کو بھی ایڈریس کریں. اب جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے افغانستان کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ایک بار تھوڑا سا ریویو کریں کہ آیا یہ افغانستان کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے کیا یہ ایڈریس کرتا ہے افغانستان کے اندرونی اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے مفادات اور افغانستان کے آس پاس رہنے والے کنٹریز کے؟ میرے خیال سے نہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم نہ آپ کا جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم اس کو سوٹیبل ہے اس چیز کے لیے. تو سب سے پہلے جو ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہے، یہ جو افغانستان کے اندر جو یونٹری سسٹم ہے، یہ کارآمد ہے ہی نہیں.
काबुल के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो अगर सुकूत कर गए तो बस सारी मुमलिकत सुकूत कर जाएगी, गिर जाएगी सारा सिस्टम। आप जो है आप पावर को जो है मुख्तलिफ लेयर में तकसीम करें। तालिबान जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है, एक लाइफ स्टाइल है, वो ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है कि आप 200 लोग हों, 600 लोग हों, 800, 1000, 2000, 3000 लोग, एक लाइफ स्टाइल है। अगर वो अपने लाइफ स्टाइल को छोड़ने पर आमादा नहीं है तो आप उनको एकोमोडेट करें। आप उनको एकोमोडेट नहीं करते हैं और फिर जो है दूसरी तरफ जो लोग एंटी तालिबान, जो तालिबान के साथ जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, वो भी आपके साथ नाराज है और तालिबान भी नाराज है। आप जो कुछ लोग बाहर से आकर हुकूमत कर रहे हो अफगानिस्तान के अंदर और आपके पास भी कोई रास्ता नहीं बाहर जाने का, तो बिलाखिरा इसका कोई खातिर खान नतीजे तो वैसे भी नहीं निकलना।
सही। एक बात तो ब्रिगेडियर साहब नजीर साहब ये और फरमाइए, बाज़ मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि तालिबान, जैसा कि खुद मार्विन वाइनबाम साहब ने कहा था कि वो समझते हैं कि हालात उनकी तरफ हैं, क्या बाज़ मुबस्सिरीन का ये ख्याल दुरुस्त है कि एंड गेम शुरू हो चुका है?
जी जहाँ तक मेरे ख्याल में कि ये अमेरिका पर ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपनी पॉलिसी को अनफोल्ड किया है उससे तो लगता है कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर होगा। और अगर उसमें इंडिया को भी वो कहते हैं कि एक बड़ा रोल अदा करे तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अफगानिस्तान में एक प्रॉक्सी वार का, एक लंबे प्रॉक्सी वार का खतरा है। दूसरी बात तो ये आ जाती है कि अफगान हुकूमत इटसेल्फ, ख्वाह वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, ख्वाह वो सदर हो या जो भी धड़े हैं, रशीद दोस्तम तो जाहिर है कि वो तो बाहर हैं या बाहर रहते हैं, तो मसला ये कि वो अपने तौर पर जो काबुल के तक उनके हुदूद हैं, बाकी अफगानिस्तान के बारे में या अफगानिस्तान के लोगों के जो मसाइल हैं या वहाँ पर जो जंग है और उसमें जितने कैजुअल्टीज हो रहे हैं, तो मुझे यूं लगता है कि वो ब्लेम गेम पर ज्यादा बिलीव करते हैं बनिस्बत बुनियादी मसाइल को एड्रेस करने के। और बुनियादी मसाइल ये है, ठीक है अमन अमान एक मसला है, लेकिन दूसरी तरफ पर इक्तिसादियात है, एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के हेल्थ के फैसिलिटीज है, आपका कम्युनिकेशन है, आपके लोगों के साथ जो ट्रस्ट है, वो यहाँ तक कि लोए जरगा का इजलास भी नहीं बुला, अगर बुलाते हैं तो वहां पर वजीरों को सामने कर लेते हैं, फिर रिश्वत देना पड़ता है कि इस वजीर को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, तो ये सारा सिलसिला वहां पर जारी है। अगर ऐसी ही हुकूमत होती है तो फिर जाहिर है कि वो तालिबान के बारे में क्या सोचेगा। अलबत्ता तालिबान के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि तालिबान ने रिसेंटली जो कुछ वर्चर्स तुर्की में या इसके अलावा पाकिस्तान जो अनाउंस्ड आए थे, और कुछ न कुछ मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, साथ ईरान और चाइना भी, कि अफगानिस्तान का कुछ पुरअमन हल निकल आए, और पुरअमन हल के लिए क्योंकि ये खित्ते के लिए जरूरी है तो इसलिए पाकिस्तान दूसरे पहलू पर भी जितना भी तालिबान पर उनका असर है
वो इस्तेमाल कर
एक रीजनल अप्रोच अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है कि पुरअमन रास्ता निकल आए बनिस्बत जंग का।
अच्छा डॉक्टर इजाज़ साहब, मेरे पास एक मिनट से भी कम है, मुझे ये बताइए कुछ बैरूनी फैक्टर्स भी इस सिचुएशन को क्रिएट करने में एक्टिव है?
सर्टेनली इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आपने इशारा किया जो पहला सवाल था आपसे कि प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जंग जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ आखिरी मराइल की तरफ जा रहा है, नहीं मैं ये कहूंगा कि आखिरी मरहला भी दूर है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर आप जो है उन दो फैक्टरों का जो मैंने जो जिक्र किया अगर उसको एड्रेस नहीं करते उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। और आप जो है अंदरूनी और बैरूनी दोनों फैक्टरों को जो है आप साथ में रखें, वरना जो है वो अफगानिस्तान जो है आपको मैंने कहा कि वो धागे का सिरा मिलना मुश्किल हो जाएगा, कहां से शुरू करें।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन जा साहब, ब्रिगेडियर सैयद नजीर। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारी प्रोड्यूसर थी गुलरुख, अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।